صلوا اللهم صل محمد وآل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر، ان کی عظیم و شان قربانیوں پر ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صل علی محمد محمد وعجل فرح، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتا ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صل علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی عقیدت نصیب فرمائی، سید الشہداء کے غم میں رونا نصیب فرمایا. نہیں معلوم کتنی روایات اس بات کے اوپر ہیں کہ اگر کوئی سچے دل سے سید الشہداء کے لیے آنسو بہائے، خدا اسے قیامت کے دن رونے نہیں دے گا، خدا اسے محفوظ فرمائے گا. نہیں معلوم کتنی روایات اس بات پر ہیں کہ اگر کوئی سچے دل سے دنیا میں امام حسین کو یاد رکھے، اہل بیت اطہار موت سے لے کے آخرت کے تمام مراحل میں اس کا خیال کریں گے. انشاءاللہ خدا ہماری قبور کو اہل بیت کی نورانیت سے منور فرمائے، اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. خدا پرچم عزاداری کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، ان کے وارث ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بالخص وقت کے امام کے حضور اس شب کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، محمد آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو جس انداز میں خلق کیا اور جس طرح سے اس کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، جس طرح سے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء، ائمہ، قرآن کریم، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ارسال فرمائے، ان سب سے بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کسی چھوٹے کام کے لیے خلق نہیں کیا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ کام جبر کے ذریعے سے انجام پائے. اگر وہ جبر کے ذریعے سے کچھ مخلوقات کو بڑے مقام پہ پہنچانا چاہے تو وہ فرشتوں کے اندر یہ کام کر چکا ہے. اس نے فرشتے خلق کیے ہیں، ان کے اندر اعلیٰ و عرفہ مقامات ہیں، وہ بڑے بڑے مناصب پہ فائز ہیں. اس کے لیے جنہوں نے کوئی جد و جہد نہیں کی، کوئی امتحان نہیں دیا، کسی سختی سے نہیں گزرے، لیکن اس کے بعد اس نے انسان کو خلق کیا. اور انسان کو جو خلق کیا تو وہ اس طرح سے خلق ہوا ہے کہ گویا جب وہ خلق ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک پوٹینشیل ہوتا ہے، ہر چیز کا پوٹینشیل ہے. پریکٹیکلی وہ ایک زیرو کی پوزیشن پر ہے، پریکٹیکلی اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، پوٹینشیل ہے بہت سارے کمالات کا. وہ دنیا میں آئے گا اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ، ان ڈیوٹیز کے ساتھ جو اس کو انجام دینی ہے، امتحانوں کے ساتھ. اس کے اندر آہستہ 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 اپنے آپ کو ایلیویٹ کرے گا، اپنے آپ کو ڈیولپ کرے گا. اس پروسیس کا نام تزکیہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیوریفائی کرے گا، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائے گا. جو یہ کام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ ہے جو سکسیزفل ہے، یہ کامیاب انسان. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیابی یہ ہے. اور جیسے کہ آپ کے سامنے کئی مرتبہ متعدد ذاکرین خطبہ علماء ارشاد کر چکے ہیں کہ 11 قسمیں کھانے کے بعد خداوند متعال نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا. صرف ایک جگہ خداوند متعال نے قرآن کریم میں 11 قسمیں کھائی ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے. اب یہ تھا کہ یہی بات سمجھنا ہم لوگوں کے لیے مشکل پڑ رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا میں فاؤنڈیشنز میں سب میں اختلاف ہے اس آئیڈیا کے ساتھ. اوپر کچھ چیزیں ہیں جو مل جاتی ہیں، لیکن فاؤنڈیشن میں، بیس میں سب بالکل ڈفرینٹ ہے. مثال کے طور پر جو شخص تزکیہ نفس کرے گا وہ سچ بولے گا، دنیا بھی کہتی ہے سچ بولنا چاہیے. جو تزکیہ نفس کرے گا وہ انسانوں کے کام آنے کی کوشش کرے گا، دنیا بھی کہتی ہے کہ انسانوں کو انسانوں کے کام آنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو تزکیہ نفس کرے گا اس نے تین مین ریالٹیز کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور جو اس وقت دنیا کا سسٹم ہے وہ چونکہ وہ میٹیریل ورلڈ کے علاوہ قائل ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہے، تو اس نے ان تینوں ریالٹیز کا انکار کیا ہوا. فنڈامنٹل ڈفرینس یہاں پر ہے کہ مثال کے طور پر ہم اور آپ جو تزکیہ نفس کے قائل ہیں، قرآن کریم کے قائل ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ اس دنیا کے پیچھے ایک خدا ہے. جو آئیڈیا اس وقت پریویلنگ آئیڈیا ہے اس کے اندر چونکہ وہ فزیکل ورلڈ کے علاوہ کسی کچھ مانتے ہی نہیں ہیں تو اس میں خدا نہیں ہے. ہم جو اس طرف کے ہیں، تزکیہ نفس والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر نفس ہے جو امپورٹنٹ ہے، صرف باڈی نہیں ہے. تو ہم بیونڈ باڈی کسی چیز کے قائل ہیں. جس طرح ہم اس دنیا کے پیچھے خدا کو دیکھتے ہیں، اپنے بدن کے پیچھے روح کو دیکھتے ہیں، جس کو نفس بھی تعبیر کرتے ہیں. جو پریویلنگ آئیڈیا ہے اس کے اندر سول کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، ہے ہی نہیں اصلا. جو کچھ ہے وہ باڈی ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہمارا ان کے ساتھ ڈفرینس بنتا ہے وہ یہ کہ ہم ایک آخرت کو مانتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں اس آخرت کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے، جس کے ریزلٹ میں دنیا بھی بہتر ہو جائے گی. اور اس طرف جو آئیڈیا ہے اس کے اندر آخرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آپ کو اور مجھے جو ٹاسک ملا ہے وہ یہ کہ ان تین آئیڈیاز کے ساتھ اپنے آپ کو امپروو کرو، اور اس میں ہمارے سامنے امامت کا کردار ہے. اچھا، ایک بات بہت سادہ سی ہے، آپ کسی انسان کو آفر کریں کوئی کام ہو جس میں لذتیں ہیں، آسانیاں ہیں، مزے زندگی کے، اور اس کے سامنے ایک اور کام آفر کریں جس میں سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کنٹرول ہے، کون سا آئیڈیا زیادہ پاپولر ہوگا؟ وہ جس کے اندر آسانیاں ہوں گی، مزے ہوں گے، لذتیں ہوں گی، اور جس کام میں سختیاں ہوں گی اس کو انسان سوچیں گے کہ اس کو نہ ہی کریں بہتر ہے. انسان کی طبیعت کے اندر آ گیا. اور اسی خاطر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو حتیٰ دنیا کی سکسیس کو بھی حاصل نہیں کر پا رہے. کیوں؟ ان کے اندر وہی فارمولا حتیٰ دنیا کے لیے بھی آتا ہے. جب ان کو دنیا کے لیے بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے تو وہ کنٹرول نہیں کرتے. یہ ہمارا اور آپ کا اصل چیلنج ہے جو اس دنیا کے اندر ہے. یہ جو میں نے آئے کریمہ آپ کے سامنے پڑھی, قد افلح من زکاہا, یہ کوئی تکلف نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے اپنی پوائنٹ آف ویو کو ایکسپلین کرنے کی خاطر, ایمفیسس کی خاطر یہ آیت تک دی. نہیں, 11 قسموں کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے, یہ شخص کامیاب ہے. اب جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر چیلنج ہوگا وہ یہ کہ دیکھیں کہ بھائی ہم اسی کو کامیاب کہتے ہیں یا کسی اور کو کامیاب کہتے ہیں. اب چونکہ اس سلسلے کی یہاں پر آخری مجلس ہے, لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بہت بڑا پوائنٹ کہ جس کے اوپر امام کی نصرت کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی. آپ کے ذہن میں ہمارا ٹاپک ہے کربلا سے ظہور تک نصرت امام کے مراحل, پریکٹسز کے ساتھ اور ان سے بڑھ کر جس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی وہ ویلیوز کا ایشو ہے. ہماری ویلیوز کیا ہیں؟ اور وہ تین فاؤنڈیشن اگر آپ نے نکال دیں, آپ کا سیٹ آف ویلیوز بالکل ڈفرینٹ ہے. اس سیٹ آف ویلیوز میں سکسیس کا اسٹینڈرڈ دنیا ہے پھر. اور اگر آپ نے ان تین کو ایکسیپٹ کر لیا, اب آپ کا سیٹ آف ویلیوز ڈفرینٹ ہے. میں ایک مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. آپ اور میں اگر ہم سے اور آپ سے پوچھے کہ بھائی دنیا کے 50 کامیاب لوگوں کی لسٹ بناؤ, تو ہم آج شب عاشور سید الشہدا کی مجلس میں بیٹھے ہیں, اگر ہم سے کوئی ہمیں کوئی ابھی ایک پروفارما دے دے اور کہے کہ نہیں 50 نہیں مثلاً 30 کامیاب انسانوں کی لسٹ بناؤ, تو ان 30 کامیاب انسانوں کی جو میں اور آپ لسٹ بنائیں گے اس انوائرمنٹ کے اندر بیٹھ کر, میرا اپنے خیال ہے یہی بچے اگر باہر جائیں گے کوئی اور ان کو پرفارما پکڑا دے 30 کامیاب ہوگا تو مجھے معلوم ہے وہ کیا کیا لکھنے والے ہیں پھر. لیکن یہاں پر اگر بیٹھیں اور ہم سے کوئی کہے 30 کامیاب انسانوں کا, یہ وہی ہیں جن کو ہم باہر جا کر بھی کامیاب انسان کہیں گے. پرابلم یہ ہو گئی ہے. اب جو مجھے لگ رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, ہم لوگوں نے اپنی پرسنالٹیز کو دو حصوں میں اسپلٹ کر لیا. ایک ہماری وہ پرسنالٹی ہے جو امام بارگاہ کے اندر ہے, سینٹر کے اندر ہے, عاشور اور شب عاشور میں ہے, اور ایک وہ پرسنالٹی ہے جو یہاں سے نکل کے باہر ہے. اچھا, کیا نشانی اس بات کی؟ نشانی اس بات کی ہے کہ کمیونٹی کے ممبرز کے ہی اگر ڈائیلاگ کو باہر جا کے سنتا ہوں تو وہ اس سے بالکل ڈفرینٹ ہیں جو اس انوائرمنٹ کے اندر ڈائیلاگ ہے. یہاں ڈائیلاگ کچھ اور ہے, وہاں ڈائیلاگ کچھ اور ہے. یہاں پرائیورٹیز کچھ اور ہیں, وہاں پرائیورٹیز کچھ اور ہیں. ممبر سے پرائیورٹیز کچھ اور ہیں, کمیونٹی کی پریویلنگ پرائیورٹیز اس سینٹر کے باہر وہ کچھ اور ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہوئے ہوئے. اب میں آپ سے بات عرض کروں گا, اگر آپ سے کوئی کہے 25-30 کامیاب انسانوں کے نام لکھو مثال کے طور پر, اس میں آپ میسم تمار کا لکھنا چاہیں گے یا نہیں لکھنا چاہیں گے؟ لکھنا چاہیں گے. آپ یہاں پر اس لسٹ کے اندر میسم تمار کا نام لکھنا چاہیں گے. اچھا, اب سوال یہ کہ جب میسم تمار, جیسا کہ نام سے پتا ہے کہ بھائی ان کا ایک کام ہے, یہ کھجور بیچتے ہیں, یہ کھجور بیچتے ہیں, کوفہ میں کھجور بیچنے والا ہے, یہ جو کھجور بیچتے ہیں, جس ٹائم پہ یہ میسم تمار اپنی شہادت دے رہے تھے, جان دے رہے تھے, امیر مومنین کی محبت میں وہ سختیاں برداشت کر رہے تھے, اس موقع پر کھجور کا بزنس چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا؟ سٹی کے اندر, کوفہ کے اندر کھجور کا بزنس تھا یا نہیں تھا؟ تھا, بالکل تھا. یہ مین ٹریڈر ہے, اس کا بزنس کولیپس کر گیا, ان کا معاملہ ختم ہو گیا. اب ان کا نہ بزنس ہے, نہ ان کی ارننگ ہے, نہ ان کی اولاد کو اس شہر کے اندر کچھ ملنے والا ہے. اچھا, ہمارے اسٹینڈرڈس میں کیا ہوا؟ اس شہر میں اس کی رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے, اس کا بزنس ختم ہو چکا ہے, اس کی اولاد کو لوگ ویلکم نہیں کر رہے ہیں, ہمارے سٹینڈرز میں یہ کامیاب ہے, دنیا کے سٹینڈرڈ میں یہ کامیاب نہیں ہے. اچھا کیوں کامیاب نہیں ہے, اس نے کیوں کیا اپنے ساتھ یہ, اس نے ایک اصول کے اوپر یہ کام اپنے سر پہ لے لیا. ہمارے حساب سے, نعوذ باللہ, تب دنیا کے اعتبار سے اس نے ایک اصول کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر کے, آج کی دنیا کے حساب سے, بہت معذرت نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں, لوگ کہیں گے اس نے نعوذ باللہ تعالی عقل مندی نہیں دکھائی. اچھا ہمارے یہاں عقل مندی کیا ہے؟ ہمارے یہاں اس کو عقل مندی کہتے ہیں جس کو میسم تمار کے دور میں اگر عقل مندی کرتے تو منافقت بن جاتی, وہ منافقت بن جاتی. اب ہم میں سے کون ہے جو ان باتوں کو اس ڈیپتھ میں جا کر ریئلائز کرے اور اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرے؟ یہ آئے گی نصرت, یہ کانسیپٹ ہے اہل بیت کی نصرت کا. اچھا ایزی وے آؤٹ کیا ہے؟ آسان راستہ یہ ہے کہ نماز پڑھ لو, زیارتیں پڑھ لو, دعائیں پڑھ لو, اور اس کے بعد کہو بھائی یہ میرا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا, اب جو باقی ہے وہ میری اسپلٹ پرسنالٹی کا دوسرا کوائن ہے, وہاں پر میں آزاد ہوں, میں جو کرنا چاہوں کرتا رہوں گا. ایزان محترم, اگر میسم تمار نے بھی یہ کیا ہوتا تو پھر سولی پہ لٹکنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہی اسپلٹ پرسنالٹی انہوں نے کریٹ کی ہوتی تو پھر کربلا میں کسی کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ وہ چیلنج جو ہمارے سامنے ہے. اور آخری, چونکہ اس سلسلے کی یہاں پہ مجلس ہے, میں آپ کے سامنے دو تین پوائنٹ عرض کروں گا. اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ طالب علم ہیں, آپ 30-35 سال سے دین کو اسٹڈی کر رہے ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں, آپ یہ بتائیے اگر میں اپنے امام کا ساتھ دینا چاہوں تو میں کیا کروں؟ 10 دن میں نے اس کے اوپر بات کی ہے, لیکن میں جا کے بالکل آخری پوائنٹس کے اوپر لانے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ ڈسکشن کسی ایک کونے تک پہنچایا جا سکے. اگر کوئی کہے میں اپنے ساتھ کیا کروں کہ میں امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤں, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ دعائیں پڑھنی ہیں, مجھے معلوم ہے کہ اس کو عبادات کرنی چاہیے, جو واجبات ہیں, جو مستحبات ہیں, اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے, اس کے علاوہ کیا کرے کہ اس کی زندگی اسے امام زمانہ کے نزدیک لے جائے, کسی طریقے سے ان کی ذات پہ درود بھیجے گا, محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دیکھیے ایک عجیب رویہ ہے ہم لوگوں کا. ابھی اگر میں آپ کو ایک کام بتاؤں نا کہ روزانہ اگر کوئی 20 منٹ یہ کام کر لے تو اسے امام کی زیارت ہو جائے گی. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو فوراً تیار ہو جائیں گے اپنے دل میں کہ یہ کام تو فوراً کر لینا ہے. کیوں؟ 20 منٹ میں. اچھا وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ جس کا 1150 سال سے انتظار ہو رہا ہے وہ کیا وہ 20 منٹ کی ایکٹیویٹی کا انتظار ہو رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ غیبت اور ظہور کے درمیان فاصلہ 20 منٹ ہے. غیبت اور ظہور کے درمیان فاصلہ 20 منٹ نہیں ہے, کوفہ اور میسم تمار کے برابر کا فاصلہ ہے. میسم تمار کے لیے ظہور ہے, کوفہ کے لیے غیبت ہے. یہ فاصلہ اتنا بڑا فاصلہ ہے. جب امام تشریف لائیں گے, جو ان کا ساتھ دیں گے, جو ان کا نہیں ساتھ دیں گے, اس میں فاصلہ دعائے ہے 6 منٹ کی ہے. یہ ہے تو میں کہوں گا اگر یہ فاصلہ 6 منٹ کی دعا عہد کا ہوتا نا تو 1150 سال ہمیں نہیں لگنے تھے, پھر یہ اس سے پہلے ختم ہو چکا ہوتا معاملہ. یہ کچھ اور ہے. کیا ہے؟ ایک واقعہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا, میں بھی تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تاریخ میں نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں جنہوں نے امام کے سامنے گڑگڑا گڑگڑا کے دعائیں کی ہیں کہ مولا ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دیں. آج بھی ایسے لوگوں کی کمی یقیناً نہیں ہوگی جو یہ چاہتے ہوں گے کہ امام کا دیدار ہو جائے. تو مثال کے طور پر کسی نے کسی سے پوچھا بھائی دیدار کیسے کرنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ دیدار کرنے کے لیے فنا ایک ذکر ہے, اس ذکر کو آپ 40 دفعہ صبح پڑھیے, 40 دفعہ شام پڑھیے, 40 دن تک آپ پڑھیں گے آپ کو زیارت ہو جائے گی. مشتاق ہو گیا کیا بھائی یہ تو بھائی یہ تو بہت اچھا کام ہو جائے گا, میں امام کی زیارت کر لوں گا. فلاں کام نہیں کرنا ہے فلاں کام نہیں کرنا, انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا. 40 دن صبح پڑھا, 40 دن شام پڑھا, ذکر بھی میرے ذہن میں ہے, کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 40 دفعہ صبح, 40 دفعہ شام, 40 دن تک پڑھ لیا, اس کے بعد اب 40واں دن ختم ہو گیا. اگلے دن وہ پہنچا, کہا استاد 40 دن ختم ہو گئے, زیارت نہیں ہوئی. کہا نہیں زیارت ہو چکی ہے. اس نے کہا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ زیارت ہوئی. کہا تم کل اس جگہ کے اوپر اس طرح گزرے تھے, ایک ہستی تمہیں نظر آئی تھی؟ ہاں نظر آئی تھی, وہ امام تھے. کہا لیکن میں تو کچھ پہچان نہیں سکا. کہا یہ ذکر دیکھنے کا تھا, پہچاننے کا نہیں ہے. دیکھ لو گے زیارت ہو جائے گی. زیارت ہو گئی, ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ زیارت تو بہت سارے دشمنوں کو بھی ہوئی ہے. کربلا میں تمام دشمنوں کو سید الشہداء کی, اگر زیارت کا مطلب دیکھنا ہے تو دیکھا ہے انہوں نے. آپ دیکھنے کی زیارت کہتے ہیں یا معرفت کو زیارت کہتے ہیں؟ کسے زیارت کہتے ہیں؟ ہم معرفت کو زیارت کہتے ہیں. معرفت ہے جو زیارت لاتی. معرفت کیسے آئے گی؟ زیارت تو ہو جائے گی, معرفت کیسے آئے گی؟ معرفت لانی ہے. ایک اور بات کا, ایک آدمی پھر تڑپ رہا ہے, مولا مجھے آپ کا ساتھ دینا, آپ مجھے موقع نصیب فرمائیں. اچھا جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, میں ان کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا. دیکھو ایک دفعہ ہے مثلا ہم جس سے کچھ مانگ رہے ہیں وہ ہمیں نہ جانتا ہو. تو مثال کے طور پر میرا کام کسی سے لگا ہوا ہے, میں جانتا ہوں یہ آدمی میرا کام کر سکتا ہے لیکن وہ مجھے نہیں جانتا. اب میں 4 لوگوں سے کانٹیکٹ کرتا ہوں کہ بھائی تمہارا اس بندے کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہے, کسی کے پاس اس کا کوئی نمبر ہو, کوئی جان پہچان ہو, تو تم مجھے انٹروڈیوس کروا دو اس کے پاس. اور وہ انٹروڈیوس کرواتا ہے, پھر وہ میرا کوئی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ایک علیحدہ معاملہ ہے. ہم امامت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ امامت کا انداز کیا ہے؟ امامت کا علم کیسا ہے؟ ابھی کچھ دوست ہم سے تذکرہ کر رہے تھے کہ بھائی کچھ لوگ ان میجر فنڈامنٹل عقائد کے اوپر کوشچن کر رہے ہیں. اس کو آپ جب بھی موقع ملے اچھی طرح اس کے اوپر اسٹڈیز کریں, اس کے اوپر آرگومنٹس ڈیولپ کریں, اپنے آپ سے اسٹڈی کرتے ہوئے کنوینس کرنے کی کوشش کریں. پوچھیں اپنے آپ سے آپ کا عقیدہ کیا ہے, امام جانتے ہیں یا نہیں جانتے. اگر کوئی واقعاً امامت کو پہچانتا ہو, امامت کے منصب مرتبے کو پہچانتا ہو, علم کا انکار کر ہی نہیں سکتا. جامع علم کے بغیر امامت کا منصب ممکن ہی نہیں ہے. علم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علم ہونے کا مطلب یہ کہ جو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی علم امامت میں ہے, یہ بھی خطر ہے. بھئی یہ جو ابھی میں اور آپ سید الشہداء کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کی اولاد کا ذکر کر رہے ہیں, ان کے مصائب کے اوپر گریہ کریں گے, یہ امامت کو علم ہے یا نہیں ہے؟ علم ہے, یہ علم یقینی ہے. اچھا اس یقینی علم کے ساتھ اگر میں واقعاً ڈیزرو کرتا ہوں کہ امام کی خدمت میں پہنچوں تو وہ مجھے موقع نصیب کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو جتنا میں اور آپ اس بات کے اوپر کوشش کر رہے ہیں نا کہ ہم امامت کی اٹینشن کو لیں تاکہ وہ ہمیں موقع دیں, میں کہوں گا تم غلط سمجھ رہے ہو کہ ان کے پاس نعوذ باللہ ان تک مجھے رپورٹ پہنچانی ہے کہ میں قابل ہو گیا ہوں. نہیں, تمہیں انہیں رپورٹ نہیں پہنچانی ہے, تمہیں اپنے آپ کو قابل کرنا ہے. وہ تو خود پہچانتے ہیں, وہ تو خود پہچانتے ہیں. اور موقع نہ شعر پڑھنے کا ہے نہ شاعری کرنے کا ہے, لیکن فقط اتنا سا وہ جو بیان کرتے ہیں فارسی کے اندر ایک شاعر کا کہ بھائی وہ کہتا ہے کہ اپنی پیاس کو بڑھاؤ, پانی پلانے والا پیاسے کو پہچانتا ہے. اپنی پیاس بڑھاؤ, جو پانی پلانے والا ہے وہ پیاسے کو جانتا ہے. چلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پیاسا ہوں, پیاس بڑھاؤ, پیاس بڑھاؤ. یعنی اپنی ایلیجبلٹی کو بتاؤ, بہتر بناؤ, خود بخود امام کا دیدار ہوگا, خود بخود امام کی طرف سے نصرت نصیب ہوگی. کیسے ہوگا؟ مثلا اسٹینڈرڈز کیا ہیں, رکاوٹیں کیا ہیں. اب کوئی آدمی مجھ سے پوچھا بالکل چلو پریسائسلی بتاؤ کیا کرنا ہے, میں 2 باتیں کہوں گا اس سے. ایک آدمی بہت تڑپتا ہے امام کا دیدار ہو جائے, امام کی نصرت کا موقع مل جائے, اسے کوئی بتاتا ہے کہ تم جاؤ فلاں شہر کے اندر, فلاں ایک آدمی مارکیٹ کے اندر رہتا ہے, پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ نے سنا ہوگا, فلاں مارکیٹ کے اندر ایک آدمی ہے وہ لاکس صحیح کرتا ہے, جا کے اس سے ملو. وہ جاتا ہے اس مارکیٹ کے اندر, ڈھونڈتا ہے, وہ ایک بوڑھا آدمی ہے, وہ لاکس صحیح کرتا ہے, وہ برابر میں کھڑا ہو جاتا ہے, دیکھتا ہے ایک خاتون آئی ہے اس کے پاس لاک بیچنے کے لیے, وہ لاک صحیح کرتا ہے. پوچھا کہ یہ تم کتنے میں خریدو گے؟ مثلاً ایسے ہی میں کرنسی کو بھی چینج کر رہا ہوں, یونٹس کو بھی چینج کر رہا ہوں, نمبرس کو بھی چینج کر رہا ہوں. مثلاً اس نے کہا کہ بھائی یہ جو لاک ہے یہ خراب ہے, اس کو صحیح کرنے کا ایک روپیہ لگے گا, اب کچھ کچھ بھی بول دو, اس کا ایک لگے گا. اگر آپ اس کو ایسی خراب بیچو گے تو میں چار میں خریدوں گا, صحیح, اگر آپ اس کو صحیح کرا لو میں پانچ میں خریدوں گا. اگر آپ نے مجھے خراب بیچا ہے تو میں چار میں خریدوں گا, اگر آپ اس کو صحیح کرا کے لے آؤ میں پانچ میں لے لوں گا. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں ساری مارکیٹ میں دکھایا تھا, کوئی اس کو تین میں بھی نہیں لے رہا تھا, تم نے ڈائریکٹ چار کی آفر کر دی, ٹھیک ہے, تو تم ایسا کرو مجھے تو تین بھی کوئی نہیں دے رہا تھا, میں تم کو یہ لاک دیتی ہوں, تین مجھے دو, معاملہ ختم, ایک تم اور کما لو اوپر سے. اس نے کہا کہ دیکھو چار میں دینا ہے تو دو ورنہ جاؤ, چار میں دینا ہے, چار میں دینا ہے تو دو, ایک سکہ کم نہیں, چار میں لوں گا, تین میں نہیں لوں گا, چار میں لوں گا, چار میں دینا ہے دو ورنہ جاؤ. اس نے دعائیں دی, کہ چلو ٹھیک ہے چار دو, چار لیے چلی گئی, چلی گئی. تو یہ آدمی دیکھ رہا تھا کہ میں یہاں کیوں کھڑا ہوں, اس نے واقعہ دیکھا, تھوڑی دیر میں اس نے احساس کیا جیسے امام پیچھے آ گئے, اور امام نے آ کر کہا کہ تم اتنے امانت دار بنو تو ہم تمہارے پاس بھی آئیں گے, اتنے آنیسٹ بنو. اچھا یہ آپ کی کمیونٹی ہے, آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں, آپ یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں, آپ میں سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں میری طرح میں بھی یہ کہہ رہا ہوں, مجھے امام کی نصرت کرنی ہے, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایماندار بنو. طاقتور کے سامنے تو سب سیدھے چلتے ہیں. بھئی یہاں پہ مثال کے طور پر ایک کوئی ادارہ ہے جو فوراً کوئی ذرا سا بھی کام غلطی کرے گا وہ پکڑ لے گا. اب یہاں پہ آپ سیدھے چل رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں مولانا ہم لوگ کتنے اچھے لوگ ہیں, ہم سارے کام صحیح کرتے ہیں, اس ریگولیٹری باڈی کو اٹھاؤ پھر میں پوچھتا ہوں, اس کو اٹھاؤ ذرا. یہاں پہ طاقت کے بل پہ تو ظالم بھی صحیح چلتا ہے. جو امانت داری ہم سے چاہیے, ایمانداری ہم سے چاہیے, وہ یہ نہیں چاہیے کہ کوئی طاقت سر کے اوپر چل رہی ہے. کیوں؟ وہ تو حساب کتاب نفع نقصان کا ہے کہ بھئی اگر میں یہاں دو روپے کمانے کے لیے ڈنڈی ماروں گا چار روپے کا نقصان ہو جائے گا, فائن مار دے گا وہ, چار کا نہیں بلکہ چار سو کا بھی شاید کر دے, تو اس کی خاطر میں کیوں دو روپے کی ڈنڈی ماروں؟ نہیں, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. کب بات ہو رہی ہے؟ بات اس وقت ہو رہی ہے جب تمہیں اور خدا کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ تم کر کیا رہے ہو. یہ بات وہاں کی ہو رہی ہے, بات وہاں کی ہو رہی ہے. کوئی کمپلسن کرنے والا نہیں ہے آپ کے اوپر, آپ ہیں اور آپ کا نفس ہے, آپ ہیں اور آپ کا خدا ہے, آپ ہیں آپ کا امام ہے. آپ بتاؤ کیا کیا, اب کتنے امانت دار ہیں. جو بھی اپنے اوپر محنت کرنا چاہتا ہے تاکہ امام کا ساتھ دے, میں اسے کہوں گا دو کام کر لو زندگی آسان. البتہ زندگی آسان امام کے سامنے, باقی تو مشکل ہی مشکل ہوگی. ایک بات کیا ہے, نمبر ایک, امانت دار بنو, چاہے کمزور ہو چاہے بے خبر ہو دھوکہ مت دو, چاہے کمزور چاہے بے خبر. جو پہلے سے جانتا ہے اسے آپ کیا دھوکہ دو گے؟ جو پہلے سے طاقتور ہے اس کے سامنے تو تم ویسے ہی سیدھے بن جاؤ گے, میں اور تم سب سیدھے بن جائیں گے. جو بے خبر ہے اور جو کمزور ہے اس کے سامنے امانت داری دکھاؤ, اس کے سامنے امانت داری دکھاؤ. ایک بات. دوسری ایک اور بات سمجھ میں, اب یہ اس کے اوپر میں مزید امفیسس نہیں کروں گا, ٹائم بہت کم ہے, اس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, یہ اسٹینڈرڈ ہے. اگر کوئی شخص اس کے اوپر محنت کرے کہ میں امانت دار بنوں گا, کمزور اور بے خبر کے سامنے بھی اسی طرح کام کروں گا جیسے کوئی بہت طاقتور ہے اور سب کچھ جانتا ہے, اگر کوئی اس لیول کے اوپر آ جائے اس کا مطلب ہے اس نے خدا کی وجود کو قبول کر لیا ہے, اس نے خدا کو پریکٹیکلی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اس نے مان لیا. یہ جو خدا کا ایمان ہے یہ اس انسان کو کہیں سے کہیں لے جائے گا. اور میں نے آپ کی خدمت میں چیلنج کے طور پہ عرض کر دیا, جو بھی ہم میرے سامنے کہنا چاہ رہا ہے, میں امام کی نصرت کرنا چاہ رہا ہوں, میرے جیسا انسان بھی مثلا بولتا چاہ رہا ہے, آپ کے سامنے بھی اس لیے کہتا ہوں تاکہ مجھے بھی یاد رہے اور میرے نفس کے اوپر بھی گرفت رہے کہ بھائی تم نے سب کے سامنے بولا تھا, وہ کیا کرو, بے خبر اور کمزور اس کے سامنے امانت دار بن جاؤ. اگر کوئی یہ کام کرے گا خود بخود امام کے راستے پہ جائے گا, خود بخود امام کے راستے پہ جائے گا, بہت ساری چیزیں اس کی صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک یہ کام کر لے, ایک مارکہ اور ہے, اگر وہ بھی کر لے یہ انسان کچھ اور انسان ہے, یہ انسان ہی کچھ اور انسان ہے. عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. علم اخلاق کے اندر ہماری عام بول چال کے اندر ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں سچ. ایک ہوتا ہے سچ یا سچائی, صحیح, ایک سچائی سے ہی ایکسٹریکٹ ہوا ہوا ایک اور ورڈ ہے, گرچہ اسی میننگ میں آ سکتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں صداقت, وہی میننگ آ جائے گا سچائی, لیکن تھوڑی سی ایک ڈیپتھ ہے, تھوڑی سی ایک ڈیپتھ ہے. وہ کیا, تھوڑا سا اسٹیجز میں دیکھتے ہیں. ایک آدمی سچا ہے, سچے کا مطلب کیا ہے, جھوٹ نہیں بولتا. اچھا ٹھیک ہے, جھوٹ تو نہیں بولتا, توریے کرتا ہے, ہاں یہ ڈرامے کرتا ہے, توریے کرتا, کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں. سچے کا مطلب کیا ہے, سچ بولتا ہے, لیکن سچ کو اتنا ٹوسٹڈ بولتا ہے کہ اپنا کام نکال لیتا ہے, صحیح ہے. اس میں دو پرابلمز ہیں, اس میں دو پرابلمز ہیں. نمبر ایک, اس کے اندر اور باہر میں فرق ہے, اندر اور باہر میں فرق ہے. یہ جو اندر اور باہر کا فرق ہے, علم اخلاق میں اس کو منافقت کہتے ہیں, علم اخلاق میں اس کو منافقت کہتے ہیں. اچھا, یہ سچ تو ہے لیکن صداقت نہیں ہے. یہ سچ ہے ظاہری طور پر, سچ بولتا ہے لیکن ٹوسٹڈ سچ بولتا ہے, گما پھرا کے سچ بولتا ہے, خود کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے, سامنے والے کو پریٹینڈ کچھ اور کرتا ہے. اس کے اندر سچ ہے بھی, تب بھی اس کے اندر صداقت نہیں ہے. کیوں, اس کے اندر صداقت کے بالکل اپوزٹ, یہ اوپر سے کچھ اور دکھا رہا ہے, اندر سے کچھ اور کر رہا ہے. ایک بات. دوسرا ایک اور مسئلہ ہے, اس کے اندر دوسرے انسان کے لیے ہمدردی ہے. اپنے انٹرسٹ کو پرائیورٹی دیتا ہے, دوسرے کو حتیٰ نقصان پہنچا رہا ہے. سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, ممکن ہے کہ سچ ہی بول رہا ہے, یہ بھی صداقت کے خلاف ہے. بس اب میں عرض کر رہا ہوں, دوسری صفت جو مجھے اور آپ کو چاہیے وہ کیا ہے, صداقت. صداقت کا مطلب کیا ہے, نمبر ایک, اندر اور باہر کو ایک کر لو, پہلے تو زبان کا سچ ہو, زبان پہ جھوٹ نہیں ہو. نمبر دو, اندر اور باہر ایک کر لو. نمبر تین, دوسرے کے لیے برا مت سوچو, دوسرے تک اچھائی پہنچانے کی سوچ لو. جب بھی کسی سے ملیں یہ سوچیں میں اسے کیا دے سکتا ہوں, اچھا کیا دے سکتا ہوں. ہم لوگوں کے سارے بزنسز الٹے پہ بنے ہیں, الٹے پہ بنے, اور وہ کس پہ بنے, وہ یہ کہ ایک دفعہ پھنس تو جائے اور اب منافقت میں وہ جگہ آ گئی ہے کہ میرا جیسا آدمی مثلا یہ کہے گا میرا چہرہ دیکھ کے پھنسے تو صحیح, پہلے یہ دیکھ کر کہ مومن ہے آئے تو صحیح, یہ دیکھ کے کہ اہل بیت کا ماننے والا ہے آئے تو صحیح. جھوٹ نہیں بولوں گا, باقی سب کر دوں گا میں. ہم دین کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے, یہ خدا کا نظام دھوکے میں نہیں آئے گا ہمارے. اگر ہمیں واقعا دین کی حقیقت تک پہنچنا ہے, واقعا امامت کی نصرت تک پہنچنا ہے, میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اس کے بعد میں اور آپ جو کرنا چاہیں, مثال کے طور پر کوئی کہے میں اتنے عمل کرتا ہوں, اتنی زیارتیں پڑھ رہا ہوں, اتنا یہ کر رہا ہوں, اتنا وہ کر رہا ہوں, اثر نہیں ہوگا جو ہم لینا چاہ رہے ہیں. کیوں, یہ بنیاد ہے دین کی, دین کی بنیاد سچائی کے اوپر ہے. کونو مع الصادقین و جیسی آیات کریمہ روایت، یہ سب اس کے اوپر بنی ہوئی ہیں. امامت کی نصرت ان لوگوں نے کی ہے کہ جن کے اندر یہ کوالٹیز پائی گئیں. بس آج میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا اضافہ کیا اور چند جملے اور بڑھاؤں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں. وہ یہ کہ نمبر ایک، آپ کی اور میری امانت داری ٹاپ کلاس پر ہو، اور یہ جو امانت داری میں اور آپ ایمانداری دکھائیں، یہ ایمانداری طاقتوروں اور باخبر لوگوں کے سامنے نہیں ہے صرف، بلکہ یہ بے خبر اور کمزور کے سامنے بھی. اس کے سامنے زیادہ احتیاط کریں. اس کے ساتھ آپ نے اور میں نے کیا ایمانداری دکھائی جس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا. اور اگر آپ میں آپ کی مثالیں دینا شروع کر دوں تو وہ تو خیر بزنس پلان سامنے آ جائیں گے بہت سارے، اس کو تو چھوڑ ہی دیں پھر. اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ آپ اور میں دوسرے کی بھلائی سوچیں صرف، برائی نہ سوچیں، دوسرے کا فائدہ سوچیں. اگر یہ دو کام میں نے اور آپ نے کر لیے، ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے اس اگر یہ کر لیں گے تو ہمارا بزنس خوب فلورش کرے گا، تو میں کہوں گا شاید کرے گا، اور اگر خدا نے تمہیں اگلے لیول کے لیے ایکسیپٹ کر لیا تو شاید نقصان بھی ہوگا. کیوں؟ یہ میں نے تجربے سے دیکھا ہے کہ جس کو خدا اگلے لیول کے لیے ایکسیپٹ کرتا ہے اس نے بہت سختیاں اٹھائی ہیں. یہ آپ کا چوائس ہے. آپ نے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو کامیاب ثابت کرنا ہے، یا آپ نے اصل میں سوچا ہے کہ میں اس دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب ثابت کروں گا. عرض کر رہا ہوں، کل بھی روایت عرض کی تھی، اگر آخرت پہ توجہ دے گے دنیا بھی مل جائے گی. کل بھی عرض کی آپ کی خدمت میں، لیکن میں ابھی یہ بات نہیں کروں گا. میں کہوں گا تھوڑا اوپر آ جاؤ، دنیا قربان کرنے کی سوچ لو. کس کی طرح؟ حضرت میسم تمار کی طرح. کھجور کا بزنس ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا. ہو گیا. کامیاب تھے یا نہیں تھے؟ یہ چیلنج ہے. چیلنج یہاں پر ہے. اگر کوئی اس کام کو کرے گا، امامت کی توجہ نصیب ہو جائے گی، ان کے راستے پہ آگے بڑھے گا. تو سمری بالکل کرتے ہوئے، تین پوائنٹس ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر فوراً چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. نمبر ایک کنٹرول چاہیے. کنٹرول کے بغیر کام نہیں ہوگا. اپنی لائف کے اوپر ایک خاص کنٹرول، اس کنٹرول کے ساتھ ایک کیلکولیشن. وہ کیلکولیشن کیا ہے؟ میرے کیریکٹر میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے امام سے نزدیک لے جا سکتی ہیں. ہم لوگ بعض اوقات کچھ چیزیں کہہ دیتے ہیں، سید الشہداء کے فرش اعضا کے صدقے میں لوگ اسے مان لیتے ہیں، دل پہ اثر ہو جاتا ہے. میں جا کے باہر بولوں گا نا، اثر نہیں ہوگا. یہاں پہ امام حسین کے ذکر کی وجہ سے اثر ہو جاتا ہے. تو میں ان سے عرض کروں گا، بار بار ایک کیلکولیشن کرتے رہو، بار بار میں اور آپ ہمیشہ کرتے رہیں. وہ کیا؟ ہمارے کیریکٹر میں کون سا پوائنٹ ہے جو ہمیں امام سے روک سکتا ہے، اسے ریموو کرو. چھوٹی چھوٹی ایفرٹس بعض اوقات بہت بڑے بڑے مقام دے دیتی ہیں. چھوٹی چھوٹی ایفرٹس. دیکھیے، ان دس دنوں کے اندر میں نے چھوٹے چھوٹے بہت سارے پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. مجھے 30-35 سال ہو گئے اس طالب علمی کے اندر، میں نے کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ شیئر کیے. نماز کے بارے میں شیئر کیا، تسبیح کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا. اسی طریقے سے زندگی کے اندر کیسے کیلکولیشن کی جائے، کیسے کنٹرول کیا جائے، آپ کی خدمت میں عرض کیا. نماز کے سلسلے میں صرف ایک پوائنٹ اور عرض کروں گا، اچانک میرے ذہن میں آ گیا، وہ یہ کہ جب بھی آپ نیت کرنے لگیں دو تین کام کر لیں. نمبر ایک دفعہ استغفار کر لیں. دو نمازوں کے درمیان گناہ کیے ہوں گے، فجر کی نماز پڑھی، اب ظہر کی نماز، چند گھنٹے گزرے ہیں، کچھ گناہ ہو گئے ہوں گے، استغفار کر لیں. نمبر دو، آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ امام زمانہ کو مدد کے لیے بلاؤ. یہ وہ جگہیں جہاں ہمیں بہت زیادہ مدد چاہیے، ہمیں ان کی ہر جگہ مدد چاہیے. ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد چاہیے. ایک تیسرا چھوٹا سا کام اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. نماز پڑھنا ہے نا، آپ نے کہنا ہے قربتاً اللہ. جہاں کہیں قربتاً اللہ کہنا ہے، وہاں میننگ سوچیے گا، قربت کا مطلب کیا تھا؟ اور قربت کا مطلب میں نے آپ سے کہا تھا کہ خدا کی جو صفاتیں ہیں وہ میرے اندر بڑھ جائیں. تو جب بھی آپ کہنے لگیں قربتاً اللہ، اس کانسیپٹ کو سوچ لیجیے گا، خدا جو دو رکعت نماز پڑھ رہا ہوں وہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میری کوالٹیز تیری کوالٹیز کے نزدیک آ جائیں. یہ آپ ہر روز کریں، ہر قربتاً اللہ پہ کریں. فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو یاد آئے گا یہ نماز پڑھ کیوں رہا ہوں. یہ تین کام کر رہے ہر نماز کے ساتھ. تو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے میں اور آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ خدا نے متعال اس میں ہماری نصرت فرمائے گا انشاءاللہ. بس ایک تھوڑا سا کنٹرول, دوسری بات کیلکولیشن, حساب کتاب, تھوڑا حساب کتاب. کیا تھوڑا حساب کتاب؟ یہ کہ سپٹمبر 2018 کے اندر محرم کے عشرے میں شرکت کی تھی, میں نے یہ سب چیزیں سیکھی تھیں. سپٹمبر 2019 تک پہنچتے پہنچتے کیا کر رہا ہوں, کتنا امام کے نزدیک ہوا, تھوڑا حساب کتاب. آخری بات امام سے رابطہ. کوئی تو وقت ہو جب ہم امام کو حاضر سمجھتے ہوں, ہمیشہ غائب سمجھتے ہیں, ہمیشہ غائب سمجھتے ہیں, جبکہ وہ غائب نہیں ہے, ہم غافل ہیں. ہمیں معلوم ہے وہ غائب نہیں ہے, ہم غافل ہیں. جیسے اس آدمی کا واقعہ ہوا نا کہ اس نے 40 دفعہ ذکر کیا, امام کی زیارت بھی نصیب ہو گئی لیکن غافل. ہمارے پاس روایت موجود ہے, ایسا ہوگا جب امام تشریف لائیں گے بہت سارے لوگ کہیں گے ہم نے انہیں دیکھا ہے, لیکن کیسے دیکھا تھا؟ غفلت میں دیکھا تھا. بس حقیقت یہ ہے کہ وہ غائب نہیں ہے, ہم لوگ غافل ہیں. تو آپ اور میں کیا کریں؟ اپنے رابطے کو ان کے ساتھ بڑھا دیں. اچھا پریکٹیکلی رابطہ کیسے بڑھائیں؟ بالکل یہ سوچو کہ آپ کے ساتھ ہیں, کیا کرنا چاہو گے امام کی خدمت کے لیے؟ جو کرنا چاہو گے کرو, کوئی اچھا کام کرنا چاہو گے, کوئی دعا پڑھنا چاہو گے, امام کو کچھ سلام کرنا چاہو گے. اتنے پوائنٹس عرض کر چکا ہوں, سوچتا ہوں پتہ نہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں رہیں گے نہیں رہیں گے, لیکن میں ایک اور پوائنٹ عرض کر دیتا ہوں. آپ جب بھی زیارت پڑھیں, جب بھی زیارت پڑھیں, اچھا یہ وہ کام ہے جو ہم لوگ ہر روز کرتے ہیں, اس کے لیے کوئی مثلا حج پہ جاؤں گا تو کروں گا, سب لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں میں حج پہ جاؤں گا تو یہ کروں گا. اب بھائی خدا یہاں پر بھی ہے, خدا یہاں پر بھی ہے, حج پہ ہی تھوڑی ہے, وہاں پر, وہاں تو ہے ہی ہے, بیت اللہ ہے, سب کچھ ہے. تم یہاں پر بھی ہو, خدا یہاں پر بھی ہے, یہیں پہ کر لو, وہاں پر بھی کر لینا. آپ زیارت پڑھیں نا, ایک چھوٹا سا کام کر لیں. جب بھی زیارت پڑھیں, جس کی کسی بھی زیارت پڑھیں, کوئی بھی معصوم کی زیارت پڑھیں, آپ یہ سوچیں ہم معصوم سامنے کھڑے ہیں, یہ سوچیں وہ معصوم سامنے کھڑے ہیں. آپ کی میری زیارت زندہ زیارت ہو جائے گی, یہ غیبت کا فاصلہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ امام آپ کے دل سے نزدیک آنا شروع ہو جائے گا. آپ اب اگلی دفعہ جب بھی آپ کہنے نا امام کا نام لے کے, السلام علیکم مثلا امام کا نام لے کے, یہ سوچے گا امام سامنے کھڑے. آپ کیسے سلام کرتے؟ امام تشریف لائیں گے آپ سلام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو آپ کیوں دور سمجھ رہے ہیں؟ اس میں عقیدے کی کون سی مشکل ہے؟ سب جاتے ہیں مولا آٹھویں امام کی زیارت پہ, وہاں پہ جملہ کہتے ہیں, مولا میں آپ کو سلام کر رہا ہوں اور میرا عقیدہ ہے کہ آپ میرا سلام سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں, میرے کانوں کے اوپر اتنے پردے ہیں کہ میں آپ کا جواب نہیں سن رہا ہوں. یہ سب زیارت میں پڑھتے ہیں. یہ صرف مولا آٹھویں امام کی ہستی نہیں ہے, یہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہے, یہ سب سن رہے ہیں اور سب جواب دے رہے ہیں. ہم لوگوں نے تیاری نہیں کیا. آپ کو یہ دیکھنا ہے آپ کی نماز اچھی ہے یا آپ کی نماز ڈسٹریکٹڈ ہے. ایک اسٹینڈرڈ نماز کا بالکل آخری حصہ کون سا ہے؟ سلام. وہ سلام کس کے اوپر سلام سے شروع ہوتا ہے؟ نبی خدا پر. دیکھیے گا اس میں آپ کا ذہن کہاں ہے. نماز کے آخر میں آتے آتے آپ نے سلام کرنا ہے نبی کو. ایک اگر یہ سلام آپ نے توجہ سے کیا ہے, چھوٹی سی ایک نشانی ہے کہ نماز صحیح چل گئی ہے. اور اگر اس سلام میں آؤٹ آف مائنڈ ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ نماز گئی, پڑھ تو لی ہے کام نہیں ہوا. اگر نماز میں کام صحیح ہوتا نا تو نبی کو سلام صحیح کرتا. اسٹینڈرڈ بنا لیں, آپ کی زندگی دیکھیں پھر کیسے مزے سے چلتی. الحمدللہ خدا نے متعال نے ہمیں, میں بار بار سوچتا ہوں خدا نے کیوں ہمیں آنے دیا. سید الشہداء کے غم میں رونا نصیب کیا. جب پوری دنیا میں کوئی امام کے غم میں نہیں رو رہا تھا تو کیا رونے والے نہیں تھے؟ ہمیں پاس روایت موجود ہے کہ سید الشہداء کی شہادت پر شام تک یہ عالم تھا کہ پتھروں کے نیچے سے خون آ رہا تھا. نفس المحموم میں ہے روایت, نفس المحموم میں روایت. بی بی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا کوفہ میں, اس میں ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا, خطبہ موجود ہے اوتھینٹک اس لہجے میں کہ جو صرف امیر المومنین اور بی بی کا لہجہ ہے. اس میں فرمایا اب تعجب کر رہے ہو کہ آسمان خون کی بارش برسا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نہیں بھی رویا نا تو خدا نے امام حسین کے غم میں آسمان کو بھی رلانا ہے, وہ رلائے گا. یہ خدا نے ہمیں سعادت دے دی, موقع نصیب کر دیا. شب عاشور کے جیسے موقع کے اوپر الحمدللہ خدا کا اس نے ہمیں اپنی زندگیوں سے نکالا, امام حسین کی محبت میں ایک جگہ لا کے بٹھا دیا کہ ہم کیا کریں, اپنے دلوں کو امام حسین سے نزدیک لیا ہے. امام حسین کون ہے؟ امام حسین صاحب کوثر. یہ کوثر صرف آخرت میں نہیں ہے, گویا یہ کوثر دنیا میں بھی ہے. اگر کوئی امام حسین کے ساتھ اپنے سچے دل کو جوڑتا ہے, وہ حسین کی کوثر یہاں بہنا شروع ہو جاتی ہے, امام حسین کا غم سرایت کرنا شروع کر دیتا ہے. ایزو شب عاشور ہے اور ہم جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں, ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عاشور اور شب عاشور کے لیے طریقہ کار ہمارے بزرگوں نے, علماء نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے. کچھ ثقافتی چیزیں, کچھ کلچرل ہیں, کچھ دوسرے کلچرز کے اندر ہیں, کہیں پہ ہیں کہیں پہ نہیں ہیں. کچھ چیزیں اسلام کے آداب میں ہیں. کم سے کم اگر کلچرل ہی لیں تو ہم اور آپ کی کلچر میں ہے کہ اسے ہمارے بزرگ اس طرح کہتے تھے, کہتے تھے شب عاشور روز عاشور بچوں کو مت چومو, بچوں کو مت چومو, اس طرح کہتے تھے ہم لوگوں کو. مثال کے طور پر کیوں تو کہتے تھے امام حسین کے یتیموں سے شرم آتی ہے, امام حسین کے بچوں سے شرم آتی ہے, امام حسین کے خاندان کو جو مصیبتیں شب عاشور میں گزری ہیں, جن مصائب سے شب عاشور میں یہ خاندان عظیم گزرا ہے. ایسے ہم لوگ دائرے کی ان چیزوں کو درک نہیں کر پائیں گے. ہم لوگوں کا فرق بہت زیادہ ہے, فاصلہ بہت زیادہ ہے, کیفیت بہت عجیب ہے جو وہاں پہ رہی ہوگی. لیکن ہم صرف کچھ روایات کے ذریعے سے اس حالت کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. یہ شب معجزوں کی شب ہے, یہ شب معجزوں کی شب ہے, یہ شب امتحانوں کی شب ہے, آزمائشوں کی شب ہے, اور انسانوں کے کمال پر پہنچنے کی شب ہے. اور اس شب کے اندر وہ موقع آتا ہے, ایک موقع کے اوپر جب سید الشہداء تمام اصحاب کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دشمن میرے پیچھے ہے, یہ مجھے مارنا چاہتا ہے, تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. سید الشہداء حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد یہ جملہ پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ میں نے بیعت تم لوگوں پر سے اٹھا لی ہے, میری بیعت کا کوئی دباؤ تمہارے اوپر نہیں ہے, جس نے جانا ہے وہ چلا جائے. سید الشہداء نے اس جملے کو دہرایا, ایک جملہ اور بڑھا دیا اور کہا کہ دیکھو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں پہ جانے سے جنت سے محروم ہوگا تو میں جوانان جنت کا سردار ہوں, میرے نانا نے مجھے یہ منصب دیا, تم سب جانتے ہو, میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہاری جنتوں کو دور نہیں ہونے دوں گا. یا اللہ, محبت اور ہمدردی کا یہ اظہار کتنا عجیب اظہار ہوگا. اے تو 1400 سال کے بعد میں اور آپ سن کے روئے ہیں, ذرا سوچنا حبیب ابن مظاہر کتنا روئے ہوں گے.
خدا ہے کتنا کریم امام ہے، کتنا چاہنے والا امام ہے، مشکلوں سے دور کرنا چاہتا ہے، جانے والوں کو کوئی ایک لفظ نہیں کہنا چاہتا، اس کے بعد ان کی جنتوں کی ضمانتیں بھی دے رہا ہے، اور اس کے بعد ایک اور جملہ کہا، دیکھو اگر تمہیں شک ہے نا کہ ہم باہر جائیں گے لوگ ہماری سرزنش کریں گے، تو ان بچوں میں سے کسی ایک کو پکڑ کے لے جاؤ اور کہنا میں بچوں کو بچا کے لایا ہوں. بہانہ بھی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم اگر مشکل میں پڑو تو دنیا کو بتانے کے لیے تمہارے پاس ایک لفظ ہوگا، کہہ دینا کہ ہم بچوں کو لے کر آئے ہیں. چراغ بجھا دیا تاکہ اگر کوئی شرم کی وجہ سے نہیں جانا چاہتا تو اندھیرے میں چلا جائے. اس کے بعد جو چراغ جلایا تو عجیب منظر دیکھا، تمام اصحاب سر جھکا کے رو رہے ہیں. یہ عذاب کیوں رو رہے ہیں؟ یہ اپنے امام کی مظلومیت پہ رو رہے ہیں کہ ہمارے امام پہ کیسا وقت آیا، ہم اتنے سے رہ گئے، اپنے اوپر نے اپنے امام کی مظلومیت پہ رو رہے ہیں. جیسے ہی چراغ بجھا، چراغ دوبارہ جلایا، سید الشہداء نے اپنے اصحاب کے چہروں کی طرف دیکھا، ایک کھڑا ہوا اور ایک کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مولا میں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، مجھے صرف اس کی پرواہ ہے میں آپ کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ بتا رہے ہم اہل دنیا نہیں ہیں، ہم اہل آخرت ہیں، ہمیں آخرت میں آپ کی والدہ کے سامنے پہنچنا ہے. میں آپ کی والدہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. اور ایک اور کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے امام کل ہماری ان سے جنگ ہوگی، یہ ہمارے اوپر شمشیریں چلائیں گے، ہمارے جسم کٹیں گے، ہم زمین پہ گریں گے اور مر جائیں گے. مولا اگر یہ ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ بھی ہوا تو آپ کے ساتھ ہوں. ایک موت کیا ہے، ہزار دفعہ ایسی موت اٹھانی پڑی آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. اصحاب با وفا کو دعائیں دی امام نے. عید شب عاشور میں بہت مناظر ہیں، میں آپ کی خدمت میں سب عرض نہیں کر پاؤں گا، صرف تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے آئے. آج عاشور کے دن موت پہنچتا ہے اور پھر وہ عظیم الشان ندا آتی ہے. کون سی ندا؟ لبنان کے عالم دین نصر اللہ کہتے ہیں، اگر تمہیں حسینیت سمجھنا ہے نا تو اس منظر کو دیکھو جب حسین کربلا میں اکیلا کھڑا ہے، ہزاروں کے لشکر کے سامنے تنے تنہا کھڑا ہے، عزم اور ارادے کے ساتھ کھڑا ہے، اور پوری دنیا کو للکار کر کہتا ہے میں سر نہیں جھکاؤں گا. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین محمد کی بقا میرے کٹنے پر ہے تو شمشیرو آؤ اور مجھے کاٹو. میں حسین ابن علی دین کے لیے اقامت دکھاؤں گا. وہ مرحلہ گیا، سید الشہداء میدان جنگ کے اندر ندا فرمائی، حل من ناصر ینصرنا. اس عربی جملے کا ایک ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ جملہ جو عجیب جملہ ہے وہ فہم آ رہا ہے، ہے کوئی غیرت مند جو میرے خیموں کو بچائے. ہے کوئی جو خیموں کو بچائے. سید الشہداء نے جب یہ ندا دی تو خواتین کے خیموں سے بکا گریا کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں. سید الشہداء گویا خواتین کے خیمے کے سامنے آئے اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تاکہ خواتین کو احساس رہے کہ ابھی حسین زندہ ہیں، امام حسین کا سایہ باقی ہے. جب یہ ندا اٹھی تو عزیز و حسین کی فوج کا آخری مجاہد میدان میں آنے کے لیے تڑپنا شروع ہو گیا. جب امام کا لشکر مدینے سے چلا تھا تو بہت سارے سپاہیوں کو سب نے دیکھا تھا کہ اس میں علی اکبر ہیں، اس میں قاسم ہیں، اس میں عباس ہیں، لیکن تقریباً قطعاً کسی نے نہیں دیکھا کہ اس میں ایک اور مجاہد بھی ہے۔ اس وقت اس کی سن مبارک اتنا کم ہے کہ کسی نے اس کو مجاہد شمار ہی نہیں کیا، لیکن عزیزو یہ حسین کا وہ معصوم مجاہد ہے جو تمام شہادتوں پر معصومیت کی سند لگانے کے لیے آیا ہے۔ یہ سند لگائے گا اپنے معصوم خون سے کہ یہ سارا کام عصمت کے کام پر ہوا۔ اور اب جو امام حسین خیمے کے سامنے آئے، بچے نے تڑپنا شروع کر دیا، گریہ کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ امام حسین خیمے کے سامنے آئے اور کہا، بچے کو مجھے دو، شاید پانی کا کوئی بندوبست ہو۔ عزیزو ایک عجیب مرحلہ آیا، صبح سے اب تک ماؤں نے بچے بھیجے تھے، اور جس ماں نے بچہ بھیجا تھا اس کو پتا تھا کہ بچہ واپس نہیں آئے گا۔ اب باری ام رباب کی ہے اور بچہ 6 ماہ کا ہے۔ اب باری 6 ماہ کی ہے۔ ارے قاسم کا بھی کچھ سن ہے، لیکن یہ تو صرف 6 ماہ کا ہے۔ امام زمانہ نے زیارت ناحیہ میں اس بچے کا تعارف کروایا، طفل زری، یہ دودھ پیتا بچہ ہے۔ المرمی، امام نے تعارف کروا دیا بچے کا، اور بی بی نے صبر و تحمل کے ساتھ اپنا بچہ امام حسین کے حوالے کر دیا۔ سید الشہداء بچے کو لے کر میدان کربلا کے اندر آ گئے۔ عزیزو نہیں معلوم کیا کچھ ہو رہا ہوگا، اوپر فرشتوں میں بھی کوہرام بپا ہوا ہوگا کہ خدایا تو نے ابراہیم سے بھی جو قربانی دلوائی تھی تو ماں کو اتنا دور کیا تھا۔ ابراہیم کی آنکھوں میں پٹیاں بندھوائی تھیں، اسماعیل کو بندھوا دیا تھا کہ باپ بچے کے تڑپنے کو احساس نہ کرے۔ اے خدایا، نہ حسین کی آنکھوں پہ پٹی، نہ علی اصغر کا جسم بندھا، اور ماں بھی دیکھ رہی ہے۔ امام نے مظلومیت کی حجت پوری کر دی، علی اصغر کو دھاتوں پہ بلند کیا اور کہا، ان لم ترحمونی، اگر مجھ پہ رحم نہیں کرتے تو اس پہ تو رحم کرو۔ اس کی کیا خطا ہے، اس کی کیا غلطی ہے، یہ پیاسا ہے، یہ پیاس سے لپک رہا ہے۔ علی تو بڑے شعرا نے علی اصغر کی پیاس کو بیان کیا ہے، اور ہم واقعاً عاجز ہیں حضرت علی اصغر کی پیاس کو سمجھنے سے۔ لیکن ایک شاعر بڑے عجیب انداز میں بیان کرتا ہے، شعر کا موقع تو نہیں ہے لیکن میں بس اس انداز کو بیان کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو، جب مچھلی پانی سے باہر چلی جاتی ہے تو تھوڑی دیر تک جسم ہلاتی ہے، پھر جب جسم ہلانے کی طاقت نہیں رہتی تو صرف ہونٹ ہلاتی ہے۔ یہ علی اصغر شاید صرف ہوٹ لا رہا ہے۔ لشکر ظالم، آدھا کا لشکر بھی رونے لگا، اور شمر کی طرف، عمر سعد کی طرف سوال ہونا شروع ہوئے کہ بات امام صحیح کہہ رہے ہیں، کسی کو پانی نہ دیا، بچے کو پانی کیوں نہیں دیتے ہو؟ اب جب دیکھا بغاوت کا امتحان تو اس لائن سے کہا، تیر چڑھا۔ اس نے کون سا تیر چڑھایا؟ اس نے وہ تیر چڑھایا جو جانوروں کے پاؤں کاٹنے کے لیے ہوتا تھا۔ اپنی کمان میں سخت ترین تین چڑھایا۔ اور ایک اور پوچھنے والا پوچھتا ہے، بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، ہرملا نے عمر سعد سے پوچھا، باپ کا نشانہ لوں یا بیٹے کا؟ تو کہتا ہے، علی اصغر کے گلے کی سفیدی کا۔ अरे तूने बाप को मार दिया तो बच्चे की मौत पे कौन तड़पेगा, बच्चे को मार ताकि बाप तड़पे। अरे किसको तड़पा रहा है, ये फातिमा का बेटा है, इसको मोहम्मद मुस्तफा अपनी गोद में लेते थे तो हुसैन को तड़पा रहा है। बस इसने तीर सितम चलाया, तीर अली असगर को लगा, अरे मैंने कह दिया नहीं मालूम क्या को राम पापा हुआ, इस तीर ने क्या किया। शेख अब्बास कुम्मी कहते हैं ये तीर कान से कान तक काटता हुआ चला गया। मैंने ज़ियारत नाहिया का हवाला दिया, इमाम ज़माना ने फरमाया था तिफ्लु ज़री। अब एक और तारुफ है, अली असगर का नन्ना सा खून इमाम हुसैन के हाथों में आया, इमाम हुसैन ने खून को देखा, इमाम ज़माना फरमा रहे अल मुसइद दबाउहु बिस्सबा, वो ये वो बच्चा है जिसका खून आसमान पर गया। ये अली असगर है, ये वो कुर्बानी है जो खुदा फरमाता है गोश्त और खून नहीं जाता, खुदा कुर्बानी कबूल कर लेता है। अली असगर को कबूल कर लिया गया। अजीजो बस दो 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 रिवायत और, आपकी जहमत तमाम। अली असगर को रोइएगा, इमाम ज़माना को पुरसा दीजिएगा, अली असगर की माँ को याद रखिएगा, इमाम हुसैन के दिल को झाँकिए। इमाम हुसैन ने अली असगर की लाशे को हाथ में लेकर कहा खुदाया तू देख रहा है मैंने जेल लिया, तू देख रहा है मैंने जेल लिया। बस अली असगर का लाशा लाए। अजीजो अगर मैं आपसे कहूं ये सबसे भारी लाशा था, सबसे भारी लाशा था, खेमे में नहीं लाए, पुश्ते खेमा जुल्फकार से कब्र खोदी है, जुल्फकार भी तड़प गई होगी। खबर खोद दी ऐसे तो मेरी आदत, मैं क्या करूं, मेरा दिल चाहता है मैं उन लम्हों को समझूं लेकिन मैं नहीं समझ सकता, आप नहीं समझ सकते, लेकिन बस बयान करने की कोशिश करूंगा। आपने कब्र में दफन होने का मंजर तो देखा होगा ना अपनी जिंदगी के अंदर, जब हम कब्र खोदते हैं लाशें को ऊपर लिटाते हैं, अब जरा सोचना करबला की गरम मिट्टी है, अली असगर का खुश्क लाशा है, इमाम ने गरम मिट्टी पे रखना है, मिट्टी ऊपर से डालनी है। अब बस एक जुमला पूछूंगा, इमाम ने चाहा होगा कि पानी छिड़क दूं। चाहा होगा या नहीं चाहा होगा, अब क्या करें, माँ को कैसे बताएं तेरे बेटे के साथ क्या हो गया। उम्र बाप ने बस एक जुमला फरमाया, अरे कहीं तेरे जैसे भी ज़िबा होते हैं, मेरे बच्चे तू कैसा ज़िबा हुआ। अरे पूरी दुनिया के लिए अली असगर हुज्जत बन गया, अब उम्र साथ धोखा नहीं दे सकेगा, अब शिमर धोखा नहीं दे सकेगा, अब यजीद का धोखा नहीं चलेगा, अब हुसैन का परचा बुलंद होगा। रहती कयामत तक पूरी दुनिया ये सवाल करेगी, अरे अगर तूने बागियों को मारा था तो ये बता छह माह का बच्चे ने कौन सी बगावत की है। माता में उसका